توحید در افعال کا مطلب ایک جملے میں یوں ہو سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حول، حول کا مطلب طاقت، کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، سوائے اللہ کے، سوائے خدا کے اور کوئی قوت نہیں ہے. ہم صرف اسی ایک جملے کو اپنے دل میں اتار لیں، یہی توحید فی الافعال کا مطلب ہے. بے عبارت دیگر ہم یہ کہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے. اس کے بعد اطاعت، توحید، توحید، اطاعت اور شرک، یعنی اسے یہ یوں کہا جائے کہ ہم جب خدا کی اطاعت کرتے ہیں تو خدا کی اطاعت میں ہم کسی اور کو شریک نہ کریں، محض خدا کے لیے اطاعت کریں. جب انسان یہ سمجھ چکا ہے، جب انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ مخلوق کا خالق ایک ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اس دنیا کا موجود ایک ہے، ہماری روح کا مالک ایک ہے، روز قیامت کا مالک وہی خدا ہے، تو پھر ہمیں خدا کے علاوہ کسی اور کی اطاعت زیبا نہیں دیتی ہے. نہ کسی کو اپنا حاکم تسلیم کرنا چاہیے، نہ کسی کو اپنا مولا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم خدا کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، مگر خدا جس کی اطاعت کا حکم دے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے، اور حقیقت میں خدا جس کی اطاعت کا حکم دے اور ہم اس کی اطاعت کریں تو گویا اس شخص کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے بلکہ اصل میں خدا کی اطاعت ہو رہی ہے. جیسا کہ خدا نے ارشاد فرمایا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو اب اگر ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو یہ حقیقت میں خدا کی اطاعت ہو رہی ہے، اور جسے خدا اطاعت کا مستحق قرار نہ دے اس کی اطاعت اگر ہم کرتے ہیں تو یہ شرک ہوگا اطاعت میں. چنانچہ ارشاد ہوا، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. یہ انسان بالکل بے بس ہے، اس انسان کے پاس کوئی قوت نہیں، یہ اپنے نفس کا مالک نہیں ہے، تو دوسروں کے نفس کا مالک کیا بن سکتا ہے؟ کوئی ضرر اگر اس تک پہنچتا ہے تو وہ اسے دفع نہیں کر سکتا، کوئی فائدہ اگر انسان چاہے تو خود حاصل نہیں کر سکتا، نہ اپنی موت میں مختار ہے، نہ اپنی حیات میں مختار ہے، نہ حشر و نشر میں اسے اختیار دیا گیا ہے. یہ اتنا ضعیف ہے، اتنا کمزور ہے، تو یہ دوسروں کا حاکم کیا بن سکتا ہے؟ لہذا قرآن نے بتایا کہ اطاعت اس کی کرو جو حاکم علی الاطلاق ہے، جو مطلقہ اس کائنات کا حاکم ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ ولایت اور حکومت یہ اللہ کا حق ہے، لیکن جب اللہ ہمارے سامنے موجود نہیں تو اللہ نے کہا ہم اپنے جانشینوں کو بھیج رہے ہیں، یہ آئیں گے اور تم ان کی اطاعت کرنا، تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہماری اطاعت ہو جائے گی. اسی لیے ارشاد ہوا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. دیکھو رسول، جو چیز تمہارے درمیان لے کر آئیں، تمہارے سامنے لے کر آئیں اور جس چیز کا تمہیں حکم دیں اسے تسلیم کر لو، اور رسول جس چیز کے لیے منع کر دیں اسے نہ کرو، یہ ہے اطاعت۔ اگر رسول نے نماز کا حکم دیا تو اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اطاعت رسول کے ساتھ ساتھ اطاعت خدا بھی ہے۔ تیسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں۔ یہاں پر میں اپنی بحث سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ صاحبان امر سے مراد کون لوگ ہیں؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اس سے مراد حکام ہیں، چاہے وہ فاسق اور بے دین ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ اجتماع نقیزین لازم آئے گا۔ مثلا میں بات کو اور واضح کر دوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر حاکم قول الامر ہے، ہر حاکم کی اطاعت ضروری ہے، کرنا چاہیے چاہے وہ جیسا بھی ہو، تو ایک طرف تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اطاعت کرو، ہمارے رسول کی اطاعت کرو، رسول نے ایک چیز کو واجب قرار دیا، اور یہ بے دین، یہ لا مذہب حاکم اس کو آ کر اگر حرام قرار دے گا تو یہ دو ضد ایک جگہ جمع ہو جائیں گی، اور یہ چیز بظاہر اچھی نہیں لگ رہی ہے اور یہ محال ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر نے کہا، متعتان کانتا فی عہد رسول اللہ و انا احرمہما، حج تمتع اور متع نساء رسول کے زمانے میں تو حلال تھے لیکن ہم اسے حرام قرار دے رہے ہیں، میں انا احرمہما، میں ان دونوں کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ تو خدا نے کیا کہا؟ رسول کی اطاعت کرو۔ رسول نے کیا کہا؟ بقول حضرت عمر کے متا حلال تھا، تو اگر ہم رسول کی اطاعت کریں گے تو متا کو حلال مانیں گے، لیکن اگر اول الامر میں حضرت عمر کو شامل کیا جائے گا تو متا کو حرام مانیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک چیز ہے جو حرام بھی ہو رہی ہے اور حلال بھی ہو رہی ہے، اسی کا نام ہے اجتماع ضدین، جو محال ہے۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ اول الامر وہ ہو کہ جو رسول صفت ہو، جو معصوم ہو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر حکومت والا اول الامر ہے تو ہمیں معاویہ کو بھی اول الامر ماننا پڑے گا۔ معاویہ کیا ہے، کون ہے؟ معاویہ نے کہا، علی سے جنگ کرنا واجب، علی سے جنگ کرنا واجب۔ رسول کیا، رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے علی کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ تو معاویہ تو یہ کہے کہ علی سے جنگ واجب، رسول یہ کہے کہ حرام، تو ایک چیز حرام بھی ہو رہی ہے اور واجب بھی ہو رہی ہے، لہذا یہ بات درست نہیں ہے۔ علی کی محبت خود قرآن نے کھلے لفظوں میں بیان کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم اہل بیت کی محبت اجر رسالت کے عوض طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس سے صلح اور آشتی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اگر کوئی جنگ کرتا ہے تو پھر یہ محبت نہیں کر رہا ہے، اور جب محبت نہیں کر رہا ہے تو قرآن کے ایک قانون سے خارج ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اسی آیہ کریمہ میں آپ غور کیجئے، ارشاد ہوا اطیعوا اللہ فاتیو الرسول و اولی الامر منکم. یہاں پر دو اتیو ہے، ایک اتیو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، یعنی اتیو یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اتیو اطاعت کرو اللہ کی. پھر دوسرا اتیو استعمال کیا گیا، کہا واتیو الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو ایک اتیو، اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو ایک اتیو میں اللہ نے اپنے کو شامل کیا، اور ایک اتیو سے رسول اور اولی الامر کو شمار کیا. گویا بتانا چاہتا ہے کہ جو اطاعت رسول کی ہے وہی اطاعت اولی الامر کی ہے. تو اب جیسا رسول ہوگا ویسے ہی اولی الامر ہوں گے. معتبر روایات میں اولی الامر کا شمار آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اولو الامر کون ہیں. جناب جابر روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن کی یہ آیت کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو، رسول خدا یہ تو بتائیے کہ یہ اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، رسول کو بھی جانتے ہیں، لیکن یہ اولو الامر کون سے لوگ ہیں، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ رسول نے بتایا کہ اولو الامر وہ ہیں جو ہمارے بعد ہمارے جانشین ہوں گے، اور ان کی تعداد 12 ہے. اس کے بعد رسول خدا نے ہر ایک کے اسماء بھی بیان کیے، کہا دیکھو ہمارے بعد ان 12 میں سے پہلی شخصیت، پہلا نام علی کا ہے، اس کے بعد حسن ہوں گے، اس کے بعد حسین ہوں گے، اس کے بعد علی ہوں گے، اس کے بعد محمد ہوں گے، اس کے بعد جعفر ہوں گے، اس کے بعد موسیٰ ہوں گے، اس کے بعد علی ہوں گے، اس کے بعد محمد ہوں گے، اس کے بعد پھر علی ہوں گے، اس کے بعد حسن ہوں گے، اور آخر میں جب حضرت حجت ابن الحسن کا نام لیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کا لقب میرا لقب ہوگا، اس کا نام میرا نام ہوگا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ جب اس دنیا میں آئے گا تو کچھ دنوں کے بعد غیبت اختیار کر لے گا، اور اس کی غیبت پر لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، لوگ شک و شبہے میں مبتلا ہو جائیں گے، مگر کچھ دل ایسے ہوں گے کہ جس کی گہرائی میں ایمان اتر چکا ہوگا اور وہ اس کی غیبت پر اعتماد کریں گے. یاد رکھو کہ جب ہمارا یہ آخری جانشین غیبت کے بعد پھر نظروں کے سامنے آئے گا تو مشرق و مغرب کا فاتح بن جائے گا. جناب جابر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ جب آپ کا آخری جانشین پردہ غیبت میں رہے گا تو کیا مومنین کو اس سے فائدہ پہنچے گا، مومنین اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ رسول نے آواز دی، ہاں بالکل اسی طرح جیسے سورج بادل کے پردے میں چھپ کر اہل دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ میں اسے بیان کروں کہ ان سب کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یہ صاحبان امر ہیں، یہ اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرنا رسول کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا خدا کی اطاعت کرنا ہے. اسی طرح غیبت امام علیہ الصلاۃ والسلام میں وہ علماء جو عادل ہیں ان کی اطاعت بھی امام کی اطاعت ہے، جیسا کہ توقیع حضرت حجت ابن الحسن میں لکھا ہوا ہے، انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا، دیکھو فکر و نظر سے اس شخص کی طرف دیکھو جو تم میں سے اہل بیت کی پیروی کرے اور ہماری حدیث کو نقل کرتا ہو، ہمارے حلال و حرام کو دیکھتا ہو اور ہمارے احکام کو جانتا ہو، پس تم اس کے حکم پر راضی ہو جاؤ، بے شک اسے میں تمہارا حاکم قرار دیتا ہوں۔ پس جو شخص ایسے شخص کی بات نہ مانے، گویا وہ حکم خدا کو ہلکا سمجھ رہا ہے اور ہلکا سمجھ کر اس کی تردید کرتا ہے۔ ہمارے احکام سے روگردانی شرک باللہ کی حد ہے۔ چنانچہ شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری فرما رہے ہیں کہ من کانا من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ، دیکھو جو فقہا میں اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، ہوا دنیا خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرتا ہو اور اپنے خدا کے حکم کو مانتا ہو، تو عوام کے لیے ضروری ہے کہ ایسے شخص کی تقلید کریں، تو ان کی اطاعت بھی خود امام کی اطاعت ہے، اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے۔ یہ تو بات امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی، لیکن اس نقطے کو بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ والدین کی اطاعت بھی اطاعت خدا ہے۔ ہماری بحث چل رہی ہے شرک فی الاطاعت، اطاعت میں شرک، لیکن جنہیں خدا نے اطاعت کرنے کے لیے کہا ہے، جن کی اطاعت خدا نے واجب قرار دی ہے، اگر ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ عین اطاعت خداوندی ہوگی۔ جیسا کہ والدین کے سلسلے میں خود قرآن آواز دے رہا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف فلا تنہرہما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ تعبدو کسی کی عبادت نہ کرو سوائے خدا کے، اور اس کے بعد وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، نیکی کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، تو یاد رکھو فلا تقل لہما اف، تو تم ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، فلا تنہرہما اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما اور دیکھو ان سے محبت سے پیش آنا، ان کے سامنے جھک کر چلو، ان کے سامنے ادب سے پیش آؤ، وقل اور ان کے لیے دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بار الہ ہمارے والدین پر اسی طرح سے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں ہماری پرورش کی اور ہم پر رحم فرمایا۔ لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ والدین کی اطاعت یقیناً واجب ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن اگر یہی والدین واجب سے روکیں یا حرام کو بجا لانے کے لیے کہیں تو اب یہاں پر اطاعت واجب نہ ہوگی۔ مثلا ایک باپ یا ایک ماں یہ کہے کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنی ہے، یا معاذ اللہ ایک باپ یہ کہے کہ تمہیں شراب پینا ہے، تو اب یہاں پر ماں اور باپ کا حکم نہیں چلے گا، کیونکہ خدا کا حکم ماں باپ کے حکم پر مقدم ہے، وہ پہلے ہے۔ شرط یہ ہے کہ معصیت اور گناہ کے لیے ماں باپ حکم نہ دیں، جیسا کہ خود قرآن نے آواز دی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی، سمجھایا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئیں، لیکن اگر یہی والدین تمہیں شرک کی دعوت دیں، اللہ کا شریک قرار دیں کسی کو اور کہیں تم بھی اسے قبول کرو، تو فلا تطعہما، تو یاد رکھ لو کہ اسے قبول نہ کرنا، ان کی اس میں اطاعت نہ کرنا۔ یہاں پر یہ بات بھی جاننا بے حد ضروری ہے کہ ہم جو ماں کی اطاعت یا باپ کی اطاعت کریں گے، اس میں ان کو اگر مخالفت میں، اطاعت نہ کرنے میں اگر ماں اور باپ کو تکلیف ہوتی ہے، تب تو حرام ہے، ورنہ حرام نہیں ہے۔ مثلا روزمرہ ہمارے اور آپ کے سامنے اس طرح کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں، ماں اور باپ محبت کا اظہار کرتے ہوئے دسترخوان پر اپنے بچے سے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ کھانا اور کھاؤ، تو یہ زیادہ کھانے کی دعوت دینا، ماں کا اور یا باپ کا حکم دینا، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ عذروِ محبت ہے۔ اگر ہم نہ بھی کھائیں تو ہم گنہگار نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسا کوئی عمل کہ جس میں ماں اور باپ کو اذیت ہو، تکلیف پہنچے، اسے انجام نہیں دینا چاہیے۔ مثلا ماں اور باپ یہ کہیں کہ تم یہ سفر نہ کرو، تم بمبئی سے کسی اور جگہ نہ جاؤ، اگر تم جاؤ گے تو ہمیں اذیت پہنچے گی، ہمیں تکلیف پہنچے گی، تو اب یہاں پر ماں اور باپ کا کہنا نہ ماننا گناہ ہے۔ جب گناہ ہے تو یہ سفر سفر معصیت ہوگا، معصیت والا سفر ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب سفر سفر معصیت ہوگا تو اس میں نماز پوری پڑھی جائے گی، روزہ رکھا جائے گا۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر انسان بمبئی سے کسی بھی شہر سے دوسری جگہ چوری کرنے کی غرض سے جاتا ہے، مثلا ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہاں سے احمد آباد چلیں اور فلاں دکان پر ہم کو ڈاکہ ڈالنا ہے، چوری کرنا ہے، تو یہ سفر چونکہ گناہ والا سفر ہے، لہذا اب راستے میں جو نماز ہوگی وہ پوری ہوگی۔ رمضان اگر ہے تو ہمیں روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر ماں باپ اطاعت کے لیے منع کرتے ہیں، ماں باپ کسی کام کے لیے منع کریں اور ہم اسے انجام دیتے ہیں، تو ہمارا وہ کام معصیت سے بھرپور ہوگا۔ اگر ہم نے سفر کیا ہے تو یہ سفر سفر معصیت ہوگا۔ اسی طرح شوہر سے بیوی کی اطاعت، یعنی بیوی شوہر کا حکم مانے گی، شوہر کی اطاعت کرے گی، اور بیوی کا شوہر کی اطاعت کرنا خود اطاعت خداوند ہے، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. دیکھو ہم نے مرد کو عورت کا سرپرست بنایا ہے، عورت پر حاکم بنایا ہے، لہذا عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کریں. تو یہاں پر اگر ہم یہ سمجھ کر ہمارے معاشرے میں عورت اپنے مرد کی اطاعت کرے تو یہ در حقیقت خدا کی اطاعت ہوگی، کیونکہ خدا نے شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اور رسول خدا کی ایک حدیث کہ لو امرتو احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. کیا شیریں اور جالب حدیث ہے جو رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے حکم دیا جاتا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کے سجدے کا حکم دوں تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کریں. یہ ہے منزل اطاعت، یہ ہے فرما برداری. تو اب اگر زوجہ اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہے تو یہ اطاعت خداوندی ہے، کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے. اور اسی کے ساتھ میں آخر کلام میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظالم حاکم کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تحاکم الیہم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت فما یحکم له فانما یاخذ السخطا وان کان حقا ثابتا له. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا قضیہ یا حق ہو یا باطل ہو ظالم اور جابر حاکم کے پاس لے کر جاتا ہے تو گویا وہ یہ اپنا قضیہ، اپنا فیصلہ، اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے کر جا رہا ہے. اور اگر حاکم ظالم اگر کوئی فیصلہ اس کے بارے میں دیتا ہے تو یہ حرام ہوگا، اور اس سے کوئی چیز اگر حاصل ہوگی تو وہ بھی حرام ہوگی، ولو یہ کہ وہ فیصلہ اسی کے حق میں کیوں نہ ہوا ہو اور صحیح فیصلہ ہوا ہو. مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم حاکم جور کے پاس جانے سے پرہیز کریں. قرآن نے بھی اسی نقطے کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا، آواز دی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اگر کوئی نزاع ہو گیا ہے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو ایسا کرو کہ اسے رسول کے پاس لے کر جاؤ، اسے اللہ کے پاس لے کر جاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں نہ اللہ کے پاس ہم جا سکتے ہیں نہ رسول موجود ہیں، تو اس سے مراد وہ علماء ہیں کہ جو شریعت کے مسائل سے واقف ہیں. جہاں تک ہو سکے ہم اپنے مسائل علماء کے پاس لے کر آئیں. اور انشاءاللہ بقیہ بحث آئندہ جلسوں میں کی جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.